إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین ماں و بہنوں، خدمہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس زمین کی ہر بستی کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کریں گے، او معذبوہ عذابا شدیدا، یا پوری طرح ہلاک نہ بھی کریں تو سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات قضاء الہی میں لکھ دی گئی ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون، اپنے ایک دستور اور اپنی ایک سنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قضاء اپنی قضاء میں بات لکھ دی ہے، لوح محفوظ میں بات لکھ دی ہے، اور جب کائنات کی تقدیر لکھی جا رہی تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ روئے زمین میں جتنی آبادیاں ہیں، جتنی بستیاں ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ سے بغاوت کریں گے، جہاں جہاں گناہ کے کام زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ وقفے وقفے سے مختلف زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین کی ہر بستی پر عذاب لا کر رہے گا. جب جب نافرمانیاں بڑھیں گی، منکرات بڑھیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی عبرت کے لیے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک ایک بستی کو عبرت کا نشان بنائے گا، عبرت کا سامان بنائے گا، عبرت کا ذریعہ بنائے گا. اور کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قضاء میں، قضاء الہی میں بات لکھ دی گئی ہے، تقدیر میں بات لکھ دی گئی ہے، لوح محفوظ میں بات لکھ دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے زمین کا ہر وہ حصہ، ہر وہ بستی، ہر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گا اور کسی نہ کسی صورت میں ضرور آئے گا. اور اس آیت کے آگے والی بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں انسانوں کو ڈرانے کے لیے، انسانوں کو دھمکانے کے لیے ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف بستیوں میں مختلف زمانوں میں جو عذابات لائیں گے انہیں ہلاک کریں گے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دوسرے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے, دوسرے علاقوں کو خبردار کرنے کے لیے, دوسری بستیوں کو خبردار کرنے کے لیے اور زمین والوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی نشانیاں وقتاً فوقتاً دکھائیں گے. اور اس کے بعد والی آیت میں ایک اور بات اللہ نے فرمائی, وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. ہم انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, ہم انسانوں کو مختلف عذابات کے ذریعے مختلف ہلاکتوں کے ذریعے انسانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, مگر انسان اس قدر ناشکرا اور اس قدر سرکش واقع ہوا ہے کہ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, یہ حادثات یہ حالات یہ فسادات یہ بگاڑ یہ چیز انسان کو مزید سرکش بناتی ہے, انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ, آج سے دو مہینے قبل ہمارے ملک کے حالات یہ تھے کہ ہر جگہ بارش کی کمی کا شکوا تھا, ہر جگہ آسمان کی جانب لوگ دعائیں ہاتھ اٹھائے دعائیں کر رہے تھے, استسقاء کی نمازیں پڑھی جا رہی تھیں, فصلیں تباہ ہو رہی تھیں پانی نہ ہونے کے سبب, انسان پانی کے لیے ترس رہے تھے. دو مہینے پہلے کے یہ حالات, دو مہینے پہلے کا یہ ماحول, اور آج سبحان اللہ دو مہینے بعد یہ حالات بنے ہیں, یہ ماحول بنا ہے کہ ساری انسانیت بس بس کر رہی ہے. بارش نے ہمارے صوبے کرناٹک کے بعض علاقوں میں اور پھر آندھرا کے بعض علاقوں میں اور اسی طرح سے شروع میں رمضان کے مہینے میں تمل ناڈ کے بعض علاقوں میں جو تباہی مچائی ہے, ایسی تباہی مچائی کہ یوں سمجھیے کہ قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت کا سما ان علاقوں نے دیکھ لیا, ان لوگوں نے دیکھ لیا جن لوگوں پر یہ حالات گزرے ہیں, جن لوگوں پر یہ طوفان آئے ہیں, جن لوگوں پر یہ سیلابی بارشیں ہوئی ہیں. انسانی بستیاں ڈوب گئیں, انسانی آبادیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں, ہزاروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مکانات منہدم ہو گئے, گھروں کے ساز و سامان بہ گئے, انسان سینکڑوں کی تعداد میں ہلاک ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں انسان بے گھر ہو گئے, انسان چھت کے لیے ترسنے لگے. سبحان اللہ, کیا کچھ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت کا منظر انسان نے دیکھ لیا. اور یہ حالات جو پچھلے ہفتے پیش آئے ہیں آپ دیکھیے, سبحان اللہ, ان حالات سے پہلے دنیا میں اور بھی قریب میں جو ہے کیسے کیسے حالات پیش نہیں آئے. آپ نے دیکھا کہ بہار کے ایک علاقے میں نیپال سے آنے والی ندی ٹوٹی, جس کی وجہ سے سبحان اللہ لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کی لاکھوں کی تعداد میں گھر پناہ ہوئے, سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انسان جو ہے گم ہو گئے, پانی میں بہ گئے. یہ اور بات ہے کہ میڈیا نے اس کو جس اہمیت کے ساتھ پیش کرنا تھا, ہمارے ساؤتھ کے میڈیا نے اس اہمیت کے ساتھ پیش نہیں کیا, لیکن سبحان اللہ قیامت کا سما تھا وہاں بھی. اور پھر آپ نے آج سے 10-15 دن قبل امریکہ کے ایک شہر میں سونامی کی لہروں نے جو تباہی مچائی اس سے بھی آپ واقف ہوں گے. اور اخبارات اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ جانیں گے کہ سائنسدان بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں, سائنسدان بھی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ ابھی بھی عنقریب کئی شہروں پر سونامی کا خطرہ ہے, سونامی کی لہریں سمندروں سے اٹھ سکتی ہیں اور سمندروں سے اٹھ کر انسانیت کو غرق کر سکتی ہیں, بہت سارے علاقوں بہت سارے ملک اور بہت سارے شہروں کو غرق کر سکتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ حقیقت میں قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہے کہ بحر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر, کہ بحر و بر میں خشکی اور تری میں سمندر میں زمین میں ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ فساد برپا ہو گیا ہے. اور یہ فساد کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے گناہوں کے سبب, لوگوں کی معصیتوں کے سبب, لوگوں کی بغاوت کے سبب, لوگوں کے منکرات کے سبب, اور لوگ قدم قدم پر اپنے خالق کو بھلائے ہوئے, اس کی دین اور اس کی دعوت کو بھلائے ہوئے اور جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے گناہوں کے سبب بحر و بر میں ہر جگہ فساد ہی فساد اور بگاڑ ہی بگاڑ برپا ہو گیا. مفسرین لکھتے ہیں فساد, جس فساد کی بات اس آیت میں کی گئی ہے وہ کیسا فساد ہے؟ کہا علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس فساد سے مراد
کہ اس بحروں بر میں لوگوں کی معیشت کا خراب ہونا، اقتصادی حالات کا خراب ہونا، لوگوں میں مختلف بیماریوں کا عام ہونا، لوگوں انسانی آبادی میں مختلف وباؤں کا پھیلنا، یہ جو فساد ہے جس کے سبب بیماریاں آئیں گی، وبائیں پھیلیں گی، اقتصادی اور معاشی بحران سے انسانیت دوچار ہوگی، یہ فساد کس کے سبب ہے؟ بیمار کا سبب اے دن ناس، لوگوں کے گناہوں کے سبب. آپ اگر غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ نہ پڑے ہوئے ہوں، غفلت کی نیند سے جاگیں، غفلت کی نیند سے جاگ کر اگر ہم دیکھیں، سبحان اللہ، پے در پے ایک سلسلہ ہے، ایک سلسلہ ہے حادثات کا، ایک سلسلہ ہے وباؤں کا، ایک سلسلہ ہے زمینی اور آسمانی آفتوں کا. ایک آفت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آفت آ گئی، ایک وبا ختم نہیں ہوتی کہ دوسری وبا آ گئی، ایک حادثہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا حادثہ آ گیا. اگر انسان ہوش کے ذریعے سے اور ہوش و حواس کو رکھتے ہوئے حالات کا جائزہ لے، وہ دیکھے گا کہ کائنات میں حادثات سبحان اللہ ایسے ہی ایک بات دیگر آ رہے ہیں، جیسے اگر کسی منکوں والے ہار کو توڑ دیا جائے تو ایک بات دیگر منکے جیسے جھڑتے جاتے، فتنے اور حادثات بھی اسی طرح سے آتے جا رہے ہیں. بارش کی تباہی سے قبل ہم امراض اور وباؤں کا شکوا کر رہے تھے، ہم نے جو ہے ہر طرف چکنگنیا کا بخار پھیلا، انسانیت پریشان رہی، اور یہ بخار ابھی ختم نہیں ہوا کہ سوائن فلو نے جو ہے تباہی مچائی، اور ابھی سوائن فلو کی خبریں جو ہے ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ انسانیت اتنے بڑے طوفان اور فسادات سے جو ہے دوچار ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت میں، جس کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت مدر ولا تكن منها الا بيوت الشعر. سبحان اللہ، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ملاحظہ فرمائیں. مسند احمد کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آسمان سے ایسی بارشیں نہ ہو جن بارشوں سے مضبوط مکانات انسان کو بچا نہیں سکتے، جن بارشوں سے مضبوط مکانات، پکے مکانات، اینٹ اور گارے سے بننے والے مکانات انسان کو نہیں بچا سکتے. اور بچا سکیں گے تو کیسے مکانات بچائیں گے؟ آپ نے کہا بیوت الشعر، بالوں کے مکانات. بیوت الشعر سے مراد بال، کہہ کر اللہ کے نبی چمڑا مراد لے رہے ہیں، اس لیے کہ چمڑے پر بال ہوتا ہے، اور چمڑا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے مراد لے رہے ہیں. یعنی قیامت سے پہلے ایسی بارشیں ہوں گی جن بارشوں سے پکے اور مضبوط مکانات انسانوں کو بچا نہیں سکتے، اور بچائیں گے تو کیسے مکانات بچائیں گے؟ یہ خیمے بچائیں گے، کیمپس بچائیں گے جو انسانیت کی تحفظ کے لیے جگہ جگہ لگائے جاتے. آج دیکھو جن جن علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں، جن جن علاقوں میں بارشیں ہوئی، مضبوط مکانات بھی منہدم ہو گئے، اور ایسے مکانات، دو دو منزلہ مکانات سے ایسے منزلہ مکانات، دو دو منزلہ مکانات بھی انسانوں کو بچا نہیں سکے. اور نتیجے میں گورنمنٹ کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنے تحفظ کے لیے بارش کے ان علاقوں سے انہیں نکال کر باہر خیموں میں رکھنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو یہ کیسے صادق آئی؟ آج بھی ایسے بارش کے متاثرین اور سیلاب کے متاثرین کو بسانے کے لیے جگہ جگہ خیمے لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ خیمے لگائے جا رہے ہیں. کیا سچ فرمایا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان سے ایسی بارشیں ہوں گی کہ مضبوط مکانات انسان کو بچا نہیں سکیں گے، اور یہ ٹینٹ، خیمے اور چمڑے سے بننے والے خیموں کے مکانات انسانیت کو بچائیں گے. پانی انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے، پانی انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے، پانی پر انسانی زندگی کا انحصار ہے. پانی اگر نہ ہو تو انسانیت تباہ ہو جائے، زندگی اجیرن ہو جائے، پانی کے بغیر زندگی ہو نہیں سکتی. پانی انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی کیسے قدرت ہے کہ یہ چیز جو انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ جب چاہے اسی چیز کو انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنا سکتا ہے، انسانوں کے عذاب کا سبب بنا سکتا ہے. یہ پانی اس وقت رحمت ہے، یہ پانی اس وقت رحمت ہے جب کہ اپنی مخصوص مقدار میں ہو، اور اگر وہ اپنی مخصوص مقدار سے کم ہو تو بھی زحمت، اور اپنی مخصوص مقدار سے زیادہ ہو تو بھی زحمت. اس لیے قرآن مجید ما انزلنا من السماء ماء بقدر، کہتا ہے سورۃ المومنون کے اندر، ہم نے ایک مخصوص مقدار میں آسمان سے پانی برسایا. مخصوص مقدار کیا ہے؟ انسانی ضرورت. انسانیت کو پانی کی جس قدر ضرورت ہے پانی اس قدر ہو تو رحمت ہے، اس سے کم ہو تو بھی عذاب ہے، اس سے زیادہ ہو تو بھی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پانی جو انسانیت کی بنیادی ضرورت ہے جب وہ چاہے اسی کو عذاب کی شکل دے سکتا ہے، اسی کو عذاب کی شکل میں لا سکتا ہے، اسی کو عذاب کی شکل میں پھیر سکتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم سرکش انسان، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا نافرمان انسان، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر انسان، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر انسان، اس کے غرور کو اگر کسی نے جھکایا تو پانی نے جھکایا، فرعون، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے ائمت الکفر کا امام ہے، امام و ائمت الکفر ہے وہ فرعون، جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہتا تھا میں تم سب کا رب ہوں، مجھے رب جانو، مجھے پوجو، مجھے مانو، میری عبادت کرو۔ رب العالمین نے ایسے متکبر اور ایسے سرکش انسان کے سرے غرور کو جھکانے کے لیے پانی کا عذاب دیا، غرق ہو رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور آواز دے رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، میں ایمان لاتا ہوں، اس رب پہ ایمان لاتا ہوں جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بچا لو۔ پانی وہ چیز ہے کہ جو فرعون جیسے متکبر انسان کے سر غرور کو بھی جس نے جھکا دیا۔ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، انسانیوں، مختلف انسانی آبادیوں کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیا، اور ہمارا عذاب ان کے پاس کیسے آیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی کے پاس ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، ان میں سے کسی کو زبردست چیخو پکارنے آ لیا، ان میں سے کسی کو زلزلوں کے ذریعے زمین میں دسا دیا گیا، اور ان میں سے کسی کو پانی میں ڈبو دیا گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ محترم بھائیوں، سیلاب کی جو صورتحال پیدا ہوئی، طوفانی بارشوں کی جو صورتحال ہم نے ابھی اس ہفتے اپنے صوبے اور اپنے پڑوسی صوبوں میں ہم نے دیکھی، اس سے بہت ساری عبرتیں ہمیں حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بارش کو سامنے رکھتے ہوئے، اس بارش سے جو تباہی مچی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ذرا طوفان نوح کو یاد کر لیں آپ، ذرا طوفان نوح کو یاد کر لیں، یہ معمولی سی بارش، یہ ہلکی سی بارش، سبحان اللہ، جہاں جہاں دیکھیے سبحان اللہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ پانی کا خطرہ ان علاقوں کے لیے جو علاقے سمندر کے ساحل پہ واقع ہوتے ہیں، سمندر کے ساحل پہ جو شہر، جو بستیاں، جو آبادیاں ہیں، تصور یہ ہے کہ پانی کا خطرہ انہی کے لیے، ڈبوئی وہی بستیاں جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ جہاں جہاں سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی، جو بستیاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، یہ وہ بستیاں ہیں جو سمندر سے کوسوں دور، سمندروں سے سینکڑوں میل دور رہنے والی بستی، لیکن رب العالمین نے اپنی قدرت سے پانی وہاں تک پہنچایا، رب العالمین نے اپنی قدرت سے پانی ان بستیوں تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کو دیکھ کر ہم طوفان نوح کو یاد کریں، ذرا یہ معمولی سا پانی جو چند ندیوں میں زیادہ ہو گیا پانی، بارشوں سے زیادہ ہو گیا پانی، ایسی تباہی اس نے مچائی۔ ذرا یاد کرو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تھا، ان کے زمانے میں عذاب کی شکل میں جو طوفان آیا تھا، اس وقت کیا منظر رہا ہوگا، اور اس وقت اس کائنات میں کیا ایک کیسی تباہی کیوں نہ مچی ہوگی۔ ایسا طوفان کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگارا میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں عاجز ہو چکا ہوں، اب تو ہی اس نافرمان قوم سے بدلہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان چھلنی بن گیا، آسمان چھلنی بن گیا، آسمان سے موسلا دار بارشیں ہونے لگی، اور زمین کہاں سے پانی جذب کرے کہ زمین خود چشمہ بن گئی۔ قرآن کہتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان سے بھی پانی، زمین کی سطح بھی چشمے بن کر ابلنے لگی، آسمان کا پانی، زمین کا پانی، دونوں پانی مل گئے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان میرے بھائیو، انسانی تاریخ کا اتنا بڑا طوفان کہ انسان نے آج تک نہ ایسا طوفان دیکھا ہے، اور شاید قیامت تک ایسا طوفان انسان دیکھے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی موجیں، اس طوفان میں ایسی موجیں کہ جو موجیں پہاڑوں کی مانیں، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وہی تجریب ان فی موجن کا زبان ایسا طوفان کے سبحان اللہ جس کی موجیں پہاڑوں کی مانند پہاڑ کتنے بلند ہوتے ہیں پہاڑ کی صدا کتنی اونچائی پر ہے طوفان نو اتنا عظیم طوفان تھا جس طوفان کی موجیں پہاڑوں کی مانند بلند تھیں اور سبحان اللہ ساری دنیا انسانیت کو اور مخلوقات کو غرق کرنے والا سب سے عظیم طوفان ایسا طوفان تھا کہ زندگی اور نجات صرف انہی کے حق میں تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ کہا کہ نوح اپنی اس کشتی میں تم اہل ایمان کے ساتھ مومنوں کے ساتھ دوسری مخلوقات میں سے بھی ہر ایک مخلوق کا ایک ایک جوڑا لے لینا ہر پرندوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا لے لینا تاکہ اس طوفان کے بعد ان جانوروں سے ان کی نسل باقی رہ سکے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی آدم علیہ السلام سے جو ذریت چلی وہ ساری کی ساری نسل طوفان نوح میں تباہ کر دی گئی غرق کر دی گئی ڈبو دی گئی اور انسانیت کا سلسلہ پھر جو شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے دوسرے آدم حضرت نوح علیہ السلام قرآن نے اسی کو سورۃ الصافات میں کہا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ قرآن کہتا ہے ہمیں نوح نے آواز دی ہم نے اس کی آواز کو اس کی دعا کو قبول کی اور نوح کو اور ان کے گھر والوں کو ایمان والوں کو ایک بڑی آفت سے بڑی مصیبت سے بڑے طوفان سے نجات دی وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ اور نوح کی ذریت ہی تو ہم نے پھر زمین میں باقی رکھا تو طوفان نوح کو یاد کرے کہ سبحان اللہ یہ ہلکی سی بارش اس نے اس قدر اگر تباہی مچائی ہے تو طوفان نوح سے کیسی جو ہے تباہی نہیں مچی ہوگی اس کائنات میں قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے قوم نوح کے ڈبوئے جانے کا تذکرہ پڑھیں گے آپ موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر ذرا تصور کریں گے کیسی تباہی مچی ہوگی اس وقت اور ذرا آپ اس واقعے کی روشنی میں ان سیلاب سے مچنے والی اس تباہی کی روشنی میں ایک عبرت یہ بھی حاصل کریں ایک عبرت یہ بھی حاصل کرنے کی ہے ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ قرآن مجید نے پیشن گوئی کی ہے عین قیامت کے وقت عین قیامت کے قریب بھی جو ہے قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ قیامت جب آئے گی قرآن نے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جبکہ سارے کے سارے سمندر بہا دیے جائیں گے آبادیاں غرق کر دی جائیں گی سمندروں کا پانی آبادی میں آ جائے گا ذرا غور کریں کہ یہ چند ندیاں چھوٹی موٹی ندیاں جب اس کا پانی آبادی میں آ گیا اس قدر تباہی مچی اور کل قیامت کے قریب جب سمندروں کا پانی آبادی میں آ جائے گا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اب انسانیت کا کیا عالم ہوگا جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک ثلث حصہ جو ہے یہ خشکی کا زمین کا اکثر حصہ پانی ہے دو ثلث زمین پانی ہے زمین کا جو ہے ون تھرڈ حصہ صرف انسان خشکی ہے اور باقی ٹو تھرڈ جو ہے پانی ہے ذرا تصور کریں کہ یہ سارا پانی اگر سمندر ابل جائے تو انسانیت میں کیسی تباہی نہیں مچے گی رب العالمین نے اس کا ہلکا سا نمونہ ہمیں پچھلے سالوں میں سونامی کی شکل میں بتا دیا سونامی کی لہروں نے سبحان اللہ بڑی بڑی کشتیوں کو چینکوں کی مانند اٹھا کر آبادی ملا کر پھینکا اور سونامی نے بڑی بڑی چٹانوں کو جو ہے چینکوں کی شکل میں اٹھا کر جو ہے سونامی کی لہریں چٹانوں سے کھیلتی رہی سمندر میں مچنے آنے والا ہلکا سا زلزلہ جو چند منٹوں کے لیے تھا اس نے ساحلی علاقوں میں ایسی تباہی مچائی ذرا یاد کرو قیامت کا جب وہ منظر آئے گا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب زمین کے سارے سمندر بہا دیے جائیں گے اس وقت اس زمین کا کیا عالم ہوگا انسانیت کا کیا عالم ہوگا مخلوقات کا کیا عالم ہوگا ان حادثات نے ایک چیز یہ بھی ثابت کر دی انسان کس قدر عاجز ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان کس قدر عاجز آج بتاؤ انسان نے کیسی کیسی ترقی نہیں کر لی انسان نے اپنے بچاؤ اپنے تحفظ کے کیسے کیسے سامان ایجاد نہیں کر لیے حادثہ آنے سے پہلے حادثے کی پیشن گوئی کرنے والے آلات ایجاد کر لیے انسان نے ایسے آلات ایجاد کر لیے جو آلات زلزل آنے سے پہلے بتا سکتے ہیں کہ زلزل آنے والا ہے کچھ کائنات ایسے آلات انسان نے سائنسدانوں نے ایجاد کیے ہیں طوفان انسانی آبادی کا رخ کرنے سے پہلے ہواؤں کے رخ کو دیکھ کر سائنسدان پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں طوفان آنے والا ہے انسانیت نے اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لاکھ اسباب کیے ہیں، لیکن سبحان اللہ دیکھو، ایک معمولی سی بارش، معمولی سے سیلاب اور معمولی سے طوفان کے آگے اپنے بچاؤ کے ہزاروں اسباب اور اپنے تحفظ کے ہزاروں وسائل رکھتے ہوئے قدرت کے آگے انسان کس قدر عاجز ہے. اور واقعی انسان پانی کے آگے بہت عاجز ہے، انسان پانی کے آگے بہت عاجز ہے. قرآن نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں بھی ہیں جو سمندروں میں بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند جنہیں تم دیکھتے ہو. کشتی کیا ہے؟ گویا بستی ہے، گویا بستی ہے. کشتی کیا ہے؟ گویا کہ پہاڑ ہے، بڑی بڑی کشتیاں. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. قرآن کہتا ہے انسانوں بتاؤ، اے انسانوں بتاؤ، اگر اللہ ہواؤں کو رکا دے تو کون ہے جو ان کشتیوں کو ان کی منزل تک پہنچا سکے؟ زمانے قدیم میں اور ماضی قریب تک بھی کشتیاں صرف ہواؤں کی بنیاد پر چلا کرتی تھی، بعد پانی کشتیاں تھیں، ہوائیں جدھر لے چلے کشتیاں ادھر چلتی تھیں، ہواؤں کے ذریعے سے انسان اپنی منزل کی طرف جاتا تھا. قرآن کہتا ہے این یشاء یسکن الریح فیضللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ چاہے ہوا چلتی ہواؤں کو رکا دے اور کشتیاں جہاں کی وہیں سمندر میں رک جائیں. اے انسانوں بتاؤ، اگر کشتیاں رک جائیں انہیں ان کی جگہ سے کون ہلائے گا، انہیں ان کی جگہ سے کون ہٹائے گا؟ اور قرآن نے آگے بڑھ کے کہا او یو بخون نہ بیما کسو، او یو بخون نہ بیما کسو. اے انسانوں، اور اگر اللہ چاہے تو کشتی میں جو انسان سوار ہیں اور عام انسانیت کے گناہوں کے سبب ان کشتیوں کو جو بستیوں کی مانند ہیں، پہاڑوں کی مانند، اللہ غرق کر سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ یاقوان کثیر، اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت سارے گناہوں کو بہت سے مرتبہ معاف کر دیتا ہے، اللہ چاہے تو غرق کر دے. اللہ اکبر، پانی کے آگے انسان اس قدر عاجز ہے کہ بڑی بڑی کشتیاں بستیوں کی مانند ہوتی ہیں، سمندر کی ایک ایک موج کے ہلکے سے تھپڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سمندر کی ایک ایک موج اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی اور انسان کی تمام صلاحیتوں کا عمدہ مظہر جو کشتیاں ہوتی ہیں، سمندر کی موج کے ہلکے سے تھپڑے سے کشتیاں غرق ہو کے رہ جاتی ہیں. اور آپ کے آگے عبرت کے لیے گزشتہ صدی کا سب سے بڑا واقعہ ٹائٹینک جہاز کا آپ سب کے علم ہے. ٹائٹینک جہاز بنائی اور انجینئر کو اپنی مہارت پہ اتنا غرور تھا اور اپنی کاریگری پہ اتنا غرور تھا، وہ سب سے بڑا جہاز تھا کہ سبحان اللہ، اس نے یہ دعویٰ کیا جب ٹائٹینک کا جہاز اپنے پہلے سفر پہ روانہ ہو رہا تھا، اپنے پہلے سفر پہ روانہ ہو رہا تھا، اس کے انجینئر نے یہ دعویٰ کیا کہ اب اس کشتی کو اس کا خدا بھی ڈوبو نہیں سکتا ہے، اس کشتی کو اس کا خدا بھی ڈوبو نہیں سکتا، یہی کہا اس نے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہلے سفر میں برطانیہ کا شاہی خاندان اس کشتی میں سوار تھا، اور پہلا سفر انسانی تاریخ کی ایک عظیم کشتی کا جو انسان کی کاریگری کا عمدہ نمونہ تھی، پہلے اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے کیسے اس کشتی کو ڈبو دیا. بحر اٹلانٹک کی ایک برفیلی چٹان سے کشتی جا ٹکرائی اور اس کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے، کشتی ایسے بھی ڈوبے نہیں. رب العالمین نے ڈوبنے سے پہلے اس کشتی کا انجام بتا دیا، کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے، درمیان سے دو ٹکڑے ہوئی اور انسان ہکا بکا رہ کر دیکھتا رہ گیا. بچاؤ کے تحفظ کر سارے اسباب ناکام ہو گئے، اور جس انجینئر نے دعویٰ کیا اس خدا بھی ڈوبو نہیں سکتا، پہلے ہی سفر میں ڈبو دی گئی. او یو بے خون نہ بھی میں کسب ہوں وہ کثیر، اللہ اگر چاہے تو انسانوں تمہارے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ تم ان کشتیوں کو غرق کر سکتا ہے. پانی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اس کے آگے انسان ہمیشہ سے عاجز ہے اور تا قیامت عاجز رہے گا. اس لیے قرآن جا بجا سمندر کے اس منظر کو ہمارے آگے پیش کرتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اے انسانوں، جب تم سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو، پانی میں رہتے ہو، تمہاری کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہیں، تمہاری کشتیاں طوفانی موجوں میں گھر جاتی ہیں، اس وقت تم اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہو، جھوٹے خداؤں کو بھول جاتے ہو، اور اس وقت تم سب صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. قرآن پوچھتا ہے بچاؤ تمہیں اس وقت کون بچائے گا؟ اور اس وقت مشرک بھی موحد بن جاتے ہیں، کافر بھی موحد بن جاتے ہیں. پانی کے آگے انسان عاجز ہو جاتا ہے اور اپنا سارا غرور ختم کر کے اپنے مالک حقیقی کو یاد کرنے لگتا ہے. اس وقت پانی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت عظیم نشانی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انسانوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی پانی کے ذریعے سبق بھی سکھاتا ہے اور انسانوں کے سرے غرور کو کچل کے رکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ان حادثات سے محفوظ رکھا، ان سیلاب کی صورتحال سے رب العالمین نے محفوظ رکھا۔ ہم سب سب سے پہلے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے فوراً آپ دعا کرتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی بھی پریشان حال انسان، کسی بھی بیمار انسان کو اللہ کے نبی دیکھتے فوراً یہ دعا پڑھتے، اور بلند آواز سے نہیں پڑھنا کہ سامنے والے کو تکلیف ہو، اپنے آپ میں پڑھنا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا جس مصیبت میں کہ تجھے مبتلا کیا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اس نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے انسانوں پر ہمیں فضیلت ادا کی۔ اس سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے علاقے، ہمارے شہر کو ایسے سیلاب سے محفوظ رکھا۔ ہم سب جو ہے یہ دعا سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ الحمد للہ الذی عافانا مما ابتلاکم بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور پھر شکر گزاری کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے، شکر گزاری کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے، رب العالمین نے ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھا، اس تباہی سے محفوظ رکھا، اس عذاب سے محفوظ رکھا، اس کا سب سے بڑا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو انسان، ہمارے جو بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کا تعاون ہم کریں، ان کی مدد ہم کریں۔ یہ شکر گزاری کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ آج سیلاب سے متاثر جو لوگ ہیں، یقیناً ہم یہاں بیٹھ کر ان کی پریشانیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جن آنکھوں نے قریب سے یہ منظر دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں ان کی پریشانیوں کا، ان کی تکلیفوں کا، ان کے رنج و غم کا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کا جس قدر تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ وہ کپڑوں کے محتاج ہیں، وہ پیسوں کے محتاج ہیں، وہ کھانے کے محتاج ہیں، وہ دانے دانے کے محتاج ہیں، وہ گھروں کے محتاج ہیں۔ گھروں کی دیواریں گر گئیں، گھروں کی چھتیں گر گئیں، اور بہت سو کے گھر تباہ ہو گئے، بہت سو کا گھر کا سارا سرمایہ لٹ گیا، بہت سو کا گھر کا سارا ساز و سامان بہ گیا۔ ایسے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسروں کے درد کو ہم محسوس کریں، خنجر لگے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کا احساس سب سے پہلے کرتے تھے، محتاجوں کی محتاجی کا احساس سب سے پہلے کرتے تھے، غریبوں کی غربت کا احساس سب سے پہلے آپ کرتے، اور ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی پوری کوشش آپ کرتے۔ حدیثوں میں آتا ہے قبیلہ مضر کا ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، قبیلہ مضر کے ایک وقت اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سب کے سب غریب ہیں، اتنے غریب ہیں کہ بدن کو ڈھانکنے کے لیے، بدن کو چھپانے کے لیے بھی کپڑے میسر نہیں، نیم برانا حالت میں سب وہ صحابہ آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا انہیں دیکھ، راوی حدیث کہتے ہیں ان کی اس غربت کو دیکھ کر، ان کی اس مسکنت کو دیکھ کر، ان کی تکلیف کو محسوس کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے فوراً مسجد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا، اور جمع کر کے صحابہ کو صدقے پر ابھارا، کہا کہ تمہارے یہ بھائی آئے ہیں مجبور، محتاج، مسکین، اور ان کی مجبوری ایسی ہے کہ ٹھیک سے تن ڈھانکنے کے لیے، اپنے بدن اور جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا میسر نہیں، جس کے پاس جو ہے لا کر صدقہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تقریر کی، راوی حدیث کہتے ہیں اس تقریر کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جس کے پاس گھر میں جو تھا سب لا کر دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اتنی بڑی تھیلی اٹھا کر لائی، اتنا بڑا تھیلا اٹھا کر لایا کہ ان کے پاس اٹھانے کی طاقت بھی نہ تھی۔ نبی کریم اور اس صحابی کو دیکھ کر، اور سب تھوڑا تھوڑا لا رہے تھے، ایک صحابی نے اتنا بڑا تھیلا لایا کہ اٹھانے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں۔ اس صحابی کو دیکھ کر ان کے بعد آنے والے دوسرے اور سارے صحابہ بھی اسی قدر کثیر مقدار میں کھجور، کپڑے سب لانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف کرتے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک کام میں پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ خرچ کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے شخص کو ضرور ملے گا جسے دیکھ کر اور لوگ بھی عمل کر رہے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ لاتے گئے، دیتے گئے، یہاں تک کہ ظہر کے وقت میں نے دیکھا مسجد نبوی میں کھجور اور غذا کا ایک ڈھیر، کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا، اور میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ان غریب صحابہ کی غربت کو دیکھ کر مرجھا گیا تھا، پھول کی مانند کھل اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھول کی مانند لہلہانے لگا. کیسے نبی تھے ہمارے؟ ان لوگوں کی غربت دیکھی تو آپ کا دل پسیج ہو گیا, آپ تکلیف محسوس کرنے لگے, اور جب ان غریبوں کے لیے انتظام ہو گیا تو کتنے خوش ہو رہے ہیں. یہ نبی کی بہت بڑی سنت ہے, رفاہی کام, دوسروں کے کام آنا, بھوکوں کو کھلانا, پیاسوں کو پلانا, ننگوں کو پہنانا, اور جو بے گھر ہیں ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا, ہمارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے. اور آج اسی سنت کی ادائیگی کا وقت ہے. الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کی جانب سے شہر کی تمام مساجد میں آج محض اسی کے لیے چندہ ہو رہا ہے, اسی کے لیے تعاون ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ تعاون امانت داری کے ساتھ علماء کی نگرانی میں, ذمہ داروں کی نگرانی میں مستحقین تک پہنچایا جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس جمعہ میں آپ پورا دل کھول کر تعاون کرتے جائیں, دل کھول کر تعاون کرتے جائیں, اور اگر آپ میں سے کوئی پیسہ ساتھ نہیں لائیں, رقم ساتھ نہیں لائیں, گھر جائیں اور گھر سے لا کر دیں, زیادہ سے زیادہ تعاون جمع کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعاون سے غریب کسی کا پیٹ بھر جائے, کسی کو کپڑا میسر ہو جائے, کسی کو گھر کی چھت نصیب ہو جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہماری ہی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت کے روز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے, اور قیامت سے پہلے ہماری ایسے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں خود ہمیں ایسی آفتوں اور بلاؤں سے بچا لے گا. خصوصی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب آج اپنے ان تمام انسان مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے جو اس مصیبت سے متاثر ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے جائیں, پیسہ دیں, کپڑا دیں, جو دے سکتے ہیں آپ دیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اور ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آفتوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری گناہوں کی ایسی شامت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. رب العالمین ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صرف اسی کی عبادت کرنے اور اسی کی بندگی کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس زمین پر وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.